أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. آج جو ہماری اس نشست کا موضوع ہے وہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی ہیں سورہ الطارق کے آخری پارے میں, اس کی آیت نمبر 13 اور 14. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو لقول الفصل, بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے, ڈیسائسیو ورڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. وما ہوا بالہزل, اور یہ کوئی بیکار شے نہیں ہے, کوئی یوز لیس شے نہیں ہے, ورتھ لیس شے نہیں ہے. یہ دو آیتیں ہیں جس میں آج کے موضوع کی جو حساسیت ہے اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ایک ڈیسائسیو ورڈ ہے, کوئی بیکار شے نہیں ہے. یہ ترجمہ آپ کو عجیب لگا ہوگا لیکن ہزل کا ورڈ قرآن نے یوز کیا, جس کے معنی یہ ہے کہ وہ شے کہ جس کو بیکار اور ورتھ لیس اور یوز لیس سمجھا جائے. آج مسلمانوں کی جو عظیم اکثریت کا رویہ قرآن حکیم کے ساتھ ہے تو اس بات کے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ مجھے نہیں ہے کہ شاید ہماری نگاہوں میں, مسلم امہ کی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, قرآن کوئی ایسی ہی شے ہے کہ اگر اس کی طرح توجہ نہ کی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ فیصلہ کن کلام ڈیسائسیو ورڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. وما ہوا بالہزل, کوئی بیکار شے یوز لیس شے نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑی ہے, مسلم شریف میں روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بها الکتاب اقواما ویدعو به آخرین, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا, رائز عطا فرمائے گا. ویدعو به آخرین, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا فرما دیں. تو یہ ایک فارمولہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں عطا فرما دیا کہ قوموں کو عروج و زوال, رائز اور فال جو ہے وہ قرآن کے ساتھ وابستگی پر مشتمل یا اس سے منسلک ہے. سوال ایک ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر آج امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے تو اس سے تو قرآن کو نہیں تھاما ہوا. تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے جو اقبال نے کہا کہ اپنی امت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کرائیٹیریا ماننے والوں کے لیے عطا کیا گیا کہ ماننے والے اگر دنیا میں عروج چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب کو مان لینا کافی نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کے تقاضوں کو ماننا بھی اور ان پر عمل کرنا بھی لازم ہے. اگر تو یہ کریں گے تو دنیا میں عروج ہے, ورنہ وہی خسارہ جس سے آج ہم لوگ دوچار ہیں. اسی طرح سے دنیا ہی میں یہ ہمارے لیے ڈیسائیڈ نہیں ہے, دنیا ہی میں یہ قرآن ہمارے لیے فیصلہ کن نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہماری کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اس قرآن کے ساتھ تعلق ہونے یا نہ ہونے پر ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, مسلم شریف ہی میں طویل حدیث کا جملہ ہے, آپ نے فرمایا کہ القرآن حجت لک و علیک, یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یہ تمہارے خلاف حجت ہوگا, تمہارے لیے سفارش کرنے والا ہوگا یہ تمہارے خلاف سفارش کرنے والا ہوگا. یوں آپ نے دو احادیث کے دو جملوں کی روشنی میں بات دیکھی کہ جو بات سورہ طارق میں آئی آیت نمبر 13 اور 14 میں, انہو لقول الفصل, یہ قرآن ڈیسائسیو ورڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. وما ہوا بالہزل, کوئی بیکار شے نہیں. ہمارا دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ, ہماری کامیابی یا ناکامی آخرت کے اعتبار سے ہو یا دنیا میں ہمارے عروج و زوال کا معاملہ ہو, یہ ساری بات وابستہ ہے ہمارے تعلق سے کہ جو قرآن کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. پہلی حدیث جو پڑھی گئی مسلم شریف کی کہ اللہ اسی قرآن کی بدولت جو ہے وہ قوموں کو عروج عطا فرمائے گا یا رضی و رسوا فرمائے گا, اور دوسری حدیث جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے کہ یہ قرآن تمہارے میں سفارش کرنے والا ہوگا یا تمہارے خلاف سفارش کرنے والا ہوگا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کتاب کو اپنے حق میں سفارش کرنے والا بنا سکیں. یہ تو ایک علمی سی بات آ گئی کہ صاحب یہ ریسائسی بات ہے, قرآن حکیم کو بیکار شے نہیں ہے. جیسے کہ اقبال نے ایک اور شعر میں اس بات کو بیان کیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وہ اطلاف ہمارے, وہ صحابہ کرام ہمارے قرآن کو تھام کر دنیا کے امام بنے اور ہم نے قرآن کو ترک کیا, تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خواہ ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اب آئیے اس بات کا عملی توبہ جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ اگر ہمیں اس قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے, اگر اس دنیا میں اس امت کو عروج سے ہمکنار کرنا ہے اور ذلت اور رسوائی سے نکالنا ہے, اور آخرت میں اگر ہمیں اس قرآن کو اپنے حق میں سفارش کرنے والا بنانا ہے اور اپنے خلاف شکایت نہ کرنے والا بنانا ہے, تو پھر کیا کام ہمیں کرنے پڑے. اب میرا موضوع باقاعدہ شروع ہو رہا ہے, مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق مجھ پر اور آپ پر, ہر مسلمان پر اس کی استعداد, اس کی کیپیسٹی کے مطابق کیا آبلیگیشنز, کیا حقوق قرآن کے حوالے سے عائد ہوتے ہیں, آئیے ان کو جاننے کی کوشش کریں. سب سے پہلے اس کو لسٹ ڈاؤن کر لیجیے اپنے ذہنوں کے اندر, یہ پانچ حقوق ہیں قرآن حکیم کے جو ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں. ان کو تین کے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے, ان کو سات اور آٹھ کے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے, ان کو پچاس اور پانچ سو کے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے. کیونکہ سوال ذہن میں آ سکتے ہیں پانچ ہی کیوں, تو اگر سات کی فکر بجائے جائے تب بھی سوال آئے گا سات ہی کیوں. ٹھیک, تو بہرحال پانچ تک ہم محدود کریں گے اپنی گفتگو کو, اور پانچ حقوق اس قرآن کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. نمبر ایک, اس قرآن پر ایمان لانا. عجیب بات لگے گی, ہم تو مانتے ہیں قرآن کو, تو ہم سے نقاب لگے قرآن پر ایمان لاؤ, یہ عجیب بات ہونی چاہیے آپ کی نگاہوں میں. اس کا جواب بھی آ جائے گا انشاءاللہ. تو پہلا حق یہ کہ قرآن پر ایمان لانا, دوسرا حق اس قرآن کی باقاعدہ تلاوت کی کوشش کرنا, ریسیٹیشن کی, تیسرا حق اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا, انڈرسٹینڈنگ, چوتھا حق اس قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرنا, اس کو فالو کرنا, اور پانچواں حق اس قرآن کا اس کی تبلیغ کرنا, اس کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرنا, یعنی اس کی پریچنگ کرنا. تو یہ پانچ حقوق لسٹ ڈاؤن کر لیجیے اپنے ذہنوں میں. نمبر ایک, اس قرآن پر ایمان لانا. نمبر دو, اس قرآن کی باقاعدہ تلاوت کرنا. نمبر تین, اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا. نمبر چار, اس قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اور نمبر پانچ, اس قرآن کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی, اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. اب آئیے ان کی ایک ایک کر کے تفصیل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا قرآن حکیم کا جو ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. مجھے میں نے بات کہی تھی ابھی چند جملوں پہلے کہ ہم تو مانتے ہیں قرآن حکیم کو, پھر ہم سے کیا مطالبہ کہ ہم قرآن حکیم پر ایمان لائیں. آئیے اس کی دلیل قرآن سے لیتے ہیں. قرآن نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والوں, ایمان لاؤ اللہ پر, اللہ کے رسول پر, اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. آپ کو ترجمہ عجیب لگا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ رسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والوں, ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. ایک اسٹوڈنٹ نے اسکول یا کالج میں ایک پروفیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر ایڈمیشن لیا, فیس پے کر دی, اس کا نام رجسٹر ہو گیا, اٹینڈنس شیٹ میں اس کا مارک لکھا جا, اس کا نام لکھا جا چکا. نہ وہ کلاس اٹینڈ کرتا ہے, نہ وہ اسائنمنٹ کوئی معلوم کر کے سالو کرنے کی یا سبمٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, نہ کبھی وہ اپنے منتھلی یا ارلی ایگزامینیشن کی تیاری کرتا ہے, نہ کبھی وہ فائنل ایگزام آ کر بیٹھنے کی زحمت گوارا کرتا ہے. کیا واقعی یہ اسٹوڈنٹ کہلانے کا مستحق ہے؟ حالانکہ لیگلی ہی از اے اسٹوڈنٹ, ہی ہیز انرولڈ ہمسیلف, ہی ہیز پیڈ دا فیس, ہز نیم ہیز بین رجسٹرڈ ان دا لسٹ آف اسٹوڈنٹس, بٹ ان ریئلٹی اس کو کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں کہے گا. اسی اسٹوڈنٹ کسی کا جائے گا جو نہ صرف یہ کہ اپنا آپ کو انرول کرائے, جو نہ صرف یہ کہ فی پے کر دے, بلکہ کلاسز اٹینڈ کرے, جو ہوم ورک یا ہوم اسائنمنٹ اس کو پورا کرے, آرلیز کی ایگزامینیشن کی تیاری کرے, اور بیٹھ کر اس کو ایگزام کو پاس کرنے کی بالکل کوشش کرے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ آج اللہ کی اس کتاب کو ڈیڑھ ارب مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, بس اس حد تک مانتے ہیں. اکثریت کے پاس اس کی تلاوت کا بھی ٹائم نہیں, باقی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا تو اس کی تو کوئی پرسنٹیج بنتی نہیں ہماری سوسائٹی, پتہ نہیں کتنے ڈیسیمل پہ پوائنٹ کے بعد جا کے بات رکی. اور سمجھنے کی کوئی کوشش کرنا, الحمدللہ لوگ اسی نیا جمع ہوئے, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا. بڑے بڑے پی ایچ ڈیز آپ کو مل جائیں گے, لیکن اللہ کی کتاب کے حوالے سے بنیادی علی بیبی ان کو نہیں آتی. تو یہ اس ایمان کی بات نہیں ہو رہی کہ جو ہمیں بائی برتھ اینڈ بائی چانس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کی بنیاد پر ایمان مل گیا. ہم اس لیے شاید اکثریت ہماری مسلمان ہے اور قرآن کو اللہ کا کلام مانتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. جارج ہائیگر کے گھر میں پیدا ہوا, عیسائی بن گیا اور بائبل کو مسلمان لیا. گوپال چندر پال کے گھر میں پیدا ہوا, ہندو بن گیا, ویدا کو مسلمان لیا. مسٹر اے, اب میں نام لینا پسند نہیں کروں گا کسی کا بھی, مسٹر اے مسٹر بی کے گھر میں پیدا ہو گئے, مسلمان کا گھر تھا, قرآن کو مان لیا بائی چانس, not by choice, not with intention, by chance ہم نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر قرآن کو اللہ کا کلام مان لیا. صرف اس کا اقرار کر لینا کافی نہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, بلکہ قرآن کہہ رہے سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. یہ زبان سے قرآن کو اللہ کا کلام مان لینا یہ کافی نہیں ہے، دل کی گہرائیوں سے اس کو ماننا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ دل میں جس شے کا یقین موجود ہو عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے. یہ وائر سب یہاں پر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ممکن ہے یہاں پر کوئی ایکسٹینشن بھی موجود ہو وائر کا، اور اگر اس کے اندر پلگ موجود ہو اور ایک بٹن اس کا آن ہو، کیا ہم اس میں کبھی انگلی ڈالیں گے؟ تم کیوں ڈالیں گے؟ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس سے کرنٹ لگے گا. ہر ایک کچھ امکانات اور بھی ہیں، ایک امکان یہ ہے کہ وہ پلگ ویسے ہی خراب ہو لیکن آپ پھر بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. اس امکان کی بنیاد پر ممکن ہے کہ یہ ایکسٹینشن وائر جس پلگ سے اٹیچڈ ہے وہ آف ہو بھی بٹن، اس کا پاسبلٹی ہے نا. ان سارے امکانات کے ساتھ ایک امکان یہ کہ نہیں کرنٹ آ سکتا ہے، اس کے اندر ہم ہاتھ دور رکھ لیتے. اسی طرح یہ بڑے بڑے پروفیشنل ایگزامینیشن کے اندر جو لوگ بیٹھتے ہیں، میری پروفیشن سے تعلق میرا رہا ہے آڈٹ کی فیلڈ سے، ہم 16-16 گھنٹے پڑھائیاں کرتے تھے. میڈیکل سائنس کو دیکھیے، 16-16 گھنٹے پڑھائیاں کرتے ہیں لوگ، آخر کیا وجہ ہوتی؟ دل میں ایک بار بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر میری یہ کوالیفیکیشن ہوگی تو میرا یہ اسٹیٹس سوسائٹی کے اندر ہوگا. دل میں کیونکہ یقین ہے اس لیے انسان محنت کرتا ہے. دنیا کے لوگ لذتوں میں پڑے ہوتے ہیں، وہ پڑھائی میں لگا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح اس شخص کے بچے بھی بیمار ہیں، بیوی بھی بیمار ہے لیکن وہ جاب پر جا رہا ہے، اس کو پتا ہے اس کو یقین نہیں کماؤں گا تو بھوکے مر جائیں گے ہم لوگ، وغیرہ وغیرہ. اگر قرآن پر دل میں یقین ہو تو پھر وہ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کو قرآن سنا رہا ہے اور دل میں قرآن کی دعوت ہو رہی ہے. 40 برس کی عمر تک تاج تجارت ہو رہی ہے اور 40 برس کے بعد شب و روز میں قرآن ہی قرآن دکھائی دے رہا ہے. صحابہ کرام کو دیکھیے، ایک ہفتے میں قرآن کی تفیل ہو جاتی تھی. یہ 7 منزلیں کہاں سے آئی؟ اسی دور سے چلی آ رہی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت کی تفیل کر لیا کرتے تھے. یہ یقین ان کے دلوں میں تھا. تو اس ایمان کا مطالبہ صرف نہیں ہے جس کو ہم اقرار باللسان کہتے ہیں، زبان سے اقرار کر لینا، بلکہ اس ایمان کا بھی اور اقرار سے بڑھ کر ہی مطالبہ ہے جو دل سے ہوتا ہے. تصدیق بالقلب جسے کہتے ہیں، بچپن میں پڑھتے تھے نا، ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی و صفاتی ہی و قبلت جميع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے میں نے اقرار کیا اللہ کو مانا، تصدیق کی دل سے. تو قرآن کا پہلا حق تو یہ عجیب حق ہے کہ بھائی قرآن پر ایمان لائیے. کون سا ایمان؟ جو بائی برتھ مل جائے، بائی چانس مل جائے، وہ نہیں، بلکہ وہ ایمان جو شعوری طور پر وتھ ڈیو انٹینشن محنت کر کے انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہ ایمان مطلوب ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اور یہ ایمان اگر دل میں ہوگا تو انسان کے شب و روز بتائیں گے کہ اس کے لیے اس قرآن سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے، جیسے کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مثال مختصرا میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اگر یہ سوال پیدا ہو آپ کے دل میں یا ذہن میں کہ ٹھیک ہے جی قرآن پر ایمان لائے، ملے گا کہاں سے یہ ایمان؟ وہ ہارٹ فیلٹ ٹیسٹیفیکیشن، وہ دل کی گہرائی والا یقین والا ایمان کہاں سے ملے گا؟ جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ اسی قرآن سے ہی ملتا ہے. قرآن نے کہا سورہ انفال آیت نمبر 2، پھر قرآن نے کہا سورہ توبہ آیت نمبر 124، پھر قرآن نے کہا سورہ شورا آیت نمبر 52. یہ 3 مقامات بالکل واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ خود اس قرآن سے ہی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے، جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور اشارہ آپ سمجھ کر بھی ادا کریں گے کیونکہ آپ تھوڑی بہت عربی بھی سمجھ رہے ہیں، جب آپ سمجھ کے نماز ادا کر رہے ہوں اور سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں، اس وقت دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا اس وقت آپ کی وہی کیفیت ہوتی ہے؟ گھر میں ہوتی ہے اور دکان پر ہوتی ہے، بزنس میں ہوتی ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر ہوتی ہے؟ فرق ہوتا ہے نا. تو ایمان ملتا ہے اس قرآن حکیم سے. تو سورہ انفال آیت نمبر 2 کے الفاظ مثلاً اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اولین سورس اس یقین قلب دل کی گہرائی والے ایمان کے حصول کی وہ خود قرآن حکیم ہے. لیکن وہ قرآن جو سمجھ کر پڑھا جائے گا، جو توجہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، انشاءاللہ وہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے گا. اللہ یہ ایمان مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. یہ پہلا حق قرآن کا ہر مسلمان پر کہ دل کی گہرائیوں سے اس پر ایمان لائے اور محسوس ہو کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. جیسے کہ قرآن نے کہا سورہ یونس آیت نمبر 58 میں، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم. اگر اس میں سے کچھ مل گیا اور باقی کچھ نہ بھی ملا تو بہت کچھ مل گیا. اور باقی بہت کچھ مل گیا اور اس قرآن میں سے کچھ نہ ملا تو یقیناً کچھ بھی نہیں مل سکا. اب آئیے قرآن کے دوسرے حق کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے اس قرآن حکیم کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کرنا. تلاوت ہم سمجھتے ہیں اس کے معنی ہیں پڑھنے کے, لیکن اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ تلاوت کے اصل معنی فالو کرنے کے ہیں. انگلش میں ہم کہتے ہیں کم ودمی, میرے پیچھے آؤ میرے ساتھ آؤ. عربی بھی کہتے ہیں تل معی کم ودمی فالو می میرے پیچھے پیچھے آؤ. تو تلاوت کے اصل معنی فالو کرنے کے, کیا مطلب؟ وہ تلاوت کی جائے کہ جو سمجھ کر ہو تاکہ انسان اس کے اوپر عمل کر سکے, اس کی پیروی کر سکے. یہ تلاوت ہمارے ایمان میں اضافہ بھی کرے گی جیسے کسی کرایا, اور یہ تلاوت قرآن کی ہماری روح کی غذا بھی ہے. یہ جملہ سن کر آپ کے ذہن میں ایک مشہور جملہ آیا ہوگا, موسیقی روح کی غذا ہے. بالکل فرینکلی بتائیے کتنے لوگ اسے اتفاق کرتے ہیں. بالکل فرینکلی بتائیے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. آپ کے سامنے تو کتنا خوف ہم میرا کر رہے ہیں, اگر اس سے کم 10% اللہ کا بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بات بن جائے گی ہم لوگوں کی. جی مشہور جملہ یہ کہ موسیقی روح کی غذا ہے. تو ایک جملے کی کریکشن کر لیجیے, ایک لفظ کی کریکشن کر لیجیے, موسیقی نفس کی غذا ہے. ٹھیک, راک اینڈ رول کی کانسیپٹ آپ نے بھی ٹی وی پہ کبھی دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھے. اس کا اینڈ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈرمز کا ٹوٹ جانا, گٹار کا پھٹ جانا, کپڑوں کا پھٹ جانا, پبلک کا بے قابو ہو جانا اور مست ہو جانا. یہی آج کل کے کانسیپٹ کا اینڈ پروڈکٹ ہے. تو کیا یہ سکون دے رہی ہے موسیقی ہمیں؟ نہیں, یہ ہماری روح کو بے چین کر رہی ہے اور نفس کو اکسا رہی ہے. وہ نفس جو قرآن نے کہا سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں ان نفس الامارہ بالسوء, نفس تو ہے ہی برائی کی انتہائی دعوت دینے والا. اور مارن ریسرچ نے بات ثابت کی یورپ میں ایٹ لیسٹ کہ 90% الکوہل کے, شراب وغیرہ کے استعمال کے کیسز کے اندر موسیقی لازم و ملزوم اٹیچ ہوگی, اور 95% فورنیکیشن زنا وغیرہ کے کیسز کے اندر موسیقی لازم ملزوم اٹیچڈ ہوتی ہے. یہ لازم برائی کی دعوت کی طرف لے کر جاتی ہے. تو یہ نفس کی غذا ہے. روح پاکیزہ شے ہے, اور اس پاکیزہ شے کو پاکیزہ کلام ہی کے ذریعے غذا مل سکتی ہے. باقی کہ جب انسان کو اوریجنل شے نہیں ملتی تو کسی کم تر خواہ وہ بری ہی کیوں نہ ہو شے پر مطمئن ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. کچھ کو قوالیوں میں بتاتے ہیں آج کل, ٹھیک ہے جی, اور ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا جاتا ہے تو اب میوزیکل ناتے بھی آ گئی, کچھ اسی پہ جھوم رہے ہیں اور اب ناچ بھی رہے ہیں معاذ اللہ اس کے اوپر. آپ دیکھیے ربیع الاول کے ایام کے اندر جا کر کیا ہو رہا ہوتا ہے سولر بازار میں اور ایم اے جینا روڈ کے اوپر. بات کہیں کہ اوریجنل چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں, وہ ہے قرآن اللہ کا کلام. اس وجہ سے کم تر پر آرٹیفیشلی کچھ چیزوں کو حاصل کرنے پر ہم مطمئن ہونے کی, میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں, میجورٹی کی بیلانس, وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. باقی سمجھ لیجیے اس چیز کو, ہمارا جسم مٹی سے بنا, اس کی غذا کی ضرورت مٹی پوری ہوتی ہے, پھل سبزیاں مٹی سے آتی, صحیح. اسی طرح جانوروں کا دودھ و گوشت استعمال کرتے ہیں, ان کی غذا بھی کہاں سے آتی؟ مٹی سے آتی. روح مٹی سے بنی ہے. قرآن کا ویس ادو نکالے روح اور روح من امر ربی, سورہ بنی اسرائیل آیت 85 میں نبی فرماتی روح اللہ کی طرف سے آئی, یہ اوپر سے آئی. اس کی غذا کی ضرورت بھی اوپر سے آئی, شہر سے پوری ہوگی اور وہ اللہ کی وہی قرآن حکیم. یاد رکھیے گا اس چیز کو. تو جسم کی غذا مٹی سے پوری ہوتی ہے, جسم مٹی سے بنا, روح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شے ہے, اس کی غذا کی ضرورت بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی شے سے ہی پوری ہوگی, اور وہ اللہ کی وہی قرآن حکیم ہے, اس کا آخری ایڈیشن. تو یہ ہے اس کا دوسرا حق کہ اس کی باقاعدہ تلاوت کی کوشش کرنا. جی ہم کراچی والے جسم کو کتنی مرتبہ غذا فراہم کرتے ہیں؟ تین دفعہ سے مجھے اتفاق بالکل نہیں, میں خود کراچی میں رہتا ہوں. 7 دفعہ 8 دفعہ 9 دفعہ, کوئی بڑی بات نہیں. ناشتہ کر کے نکلے, آفس میں چائے کے ساتھ وائی بھی آ جاتی, دوپہر کا کھانا کیا, شام کی چائے کے ساتھ وائی آ گئی, آفس سے جاب سے گھر آئے تو گھر پہ آ کے کچھ ہلکا بھول کا, کوئی بڑی بات نہیں. رات کا کھانا کھا کے باہر نکلے تو ایک فش برگر میک ڈونلڈس کا غالبا اور زنگر کسی شاید کے ایف سی کا, وہ لینا کوئی بڑی بات ہمارے نوجوانوں کے لیے کم از کم نہیں رہ جاتی. 8 9 6 7 مرتبہ جسم کو تو غذا پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے جسم زیادہ امپورٹنٹ ہے یا روح؟ ٹیل می, روح. ہم سب مانتے ہیں اس چیز کو. ایک بندے کی روح نکال لی گئی تو جسم پڑا ہوا کسی کام کا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں اس کو؟ دفنا دیتے ہیں. تو زیادہ امپورٹنٹ روح ہی نا, تو جسم کو 6 7 8 9 مرتبہ دے رہے تو روح کو اس سے زیادہ دینا چاہیے, ایک دفعہ بھی نہیں دے رہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو کتنا اہتمام ہونا چاہیے اب ڈسائڈ کیا جا سکتا ہے. تو قرآن کا دوسرا ہے اس کی باقاعدہ تلاوت کی کوشش کرنا. اس میں ایک بات کا خیال رکھا جائے جس کو تجوید کہتے ہیں, اس کی کوئی کلاس نہیں ہے فی الحال, نہیں, توجہ ضرور دلائی گئی ہوگی, دلائی جائے گی انشاءاللہ, یا دلائی جانی چاہیے کہ کیا ہم قرآن حکیم اس کو صحیح ایکسنٹ اس کے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اف یس بہت اچھی بات ہے, اف نو تو اس کا لحاظ کرنا اور اس کی کوشش کرنا کہ ہماری تجوید ہمارے مخارج ہمارے قرآن کے حروف کی ادائیگی بہتر ہو سکے, وہ بہت ضروری ہے. یہ قرآن کا دوسرا حق ہے کہ اس کی باقاعدہ تلاوت کرنے کی کوشش کی جائے. اب یہ قرآن حکیم کے تیسرے حق کی طرف آپ کے ذہن میں آ کر کچھ ثواب تو بتا دیں اس کا, تاکہ پڑھنے میں ذرا ایک موٹیویشن پیدا ہو. تو جامع ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, کتنی نیکیاں ہوگی؟ 30. گانے کے بول پہ کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی؟ اگر قرآن کی تلاوت پہ نیکیاں ملتی ہیں تو گانے پہ کیا ملتا ہوگا؟ مائنس میں جا رہا ہوتا ہوگا. محمد بالکل صحیح فرما رہے ہیں, صحیح. تو اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے قرآن حکیم کے تیسرے حق کی طرف, اور وہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا, جس کے لیے آپ لوگ ماشاء اللہ جمع بھی ہوتے ہیں. کیوں سمجھیں اس کو؟ قرآن کا جو بیسک اور بنیادی اور اولین تعارف قرآن نے خود دیا وہ یہ کہ بک آف گائیڈنس, سورہ البقرہ آیت نمبر 2 ہدل للمتقین, یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت. پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 185 ہدل للناس, سارے انسانیت کے لیے ہدایت. پھر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 یا ہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. پھر فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1, سورہ الحدید کی آیت نمبر 8 میں کہ یہ قرآن, سورہ الحدید کی آیت نمبر 9 میں کہ یہ قرآن انسان کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے. اسی کی دعا ہر نماز میں کر لیتے ہیں, سورہ فاتح میں اہدنا الصراط المستقیم, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی صراط مستقیم ہے, یعنی قرآن حکیم. تو یہ ہے اس کا اولین تعارف کہ اٹس اے بک آف گائیڈنس, یہ ہدایت کی کتاب ہے. بغیر سمجھے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بغیر سمجھے ہدایت نہیں مل سکتی. تو محض پڑھ لینا کافی نہیں قرآن کا, اس کو سمجھ کر پھر آگے فالو کرنے کی بات آئے گی, وہ بھی ضروری. ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ میرے قرآن کتنے ختم ہو گئے, معاشرے کی بات کر رہا ہوں. صحابہ کا مزاج ہی نہیں تھا. صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ تو پسند ہے کہ سورہ الزلزال چھوٹی سی سورت 8 آیتیں, سورۃ القارعہ تقریباً 11 آیتیں, آج کے قریب آیت یہ 11 ہیں غالباً اس کے اندر بھی, کہ یہ ہم سمجھ کے پڑھ لیں یہ ہمیں زیادہ پسند ہے. حالانکہ عربی آتی کو ہمیں زیادہ پسند ہے کہ ہم یہ سمجھ کے پڑھ لیں, بنے سے اس کے کہ پورا قرآن پڑھ جائیں سمجھ میں نہیں آیا. یہ سارے اکرام کا قول ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے, اگر سمجھ کے پڑھنے بیٹھیں گے تو 15 منٹ میں تو بعض لوگ ایک پارہ 15 منٹ میں ختم کر جاتے ہیں, ایسے بھی اسپیڈ اپ ہوتے ہیں. بہرحال آدھے گھنٹے میں ایک سپارہ ہو رہا تھا, اور اب میں سمجھ کے پڑھوں گا, یہ سمجھ کر پڑھوں گی تو 2 رکوع ہو پائیں گے, 3 رکوع ہو پائیں گے. تو ہمارا فوکس چلے گا کس پہ؟ کوانٹیٹی پہ, کوالٹی پہ نہیں گیا. اللہ کے رسول کا فرمان لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا نمازہ کی حدیث ہے, قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لینا 100 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے زیادہ افضل. اب آپ کا ذہن فوراً کیلکولیٹ کرنے جائے گا, اچھا 1 رکعت میں فاتحہ کی 7 آئے تھے, کم از کم 3 دوسری آیت, ایک میں کتنی ہو گئی؟ 10, اور انٹو 100 کتنی ہو گئی؟ 1000, اور کوئی مسواک کر کے پڑھے تو 7 × 70 کر لیجئے, 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے. کوئی حرم میں پڑھے تو 1,00,000 گنا ملتا ہے. حرم میں کوئی بغیر مسواک کے پڑھے اور آج ہم مسواک کے ساتھ پڑھ لیں تو اور پر کہاں تک ہم کیلکولیشن کرنے بیٹھ جائیں گے. لیکن کوالٹی پہ زور دیجیے. ایک آیت کا سمجھ لینا فرمایا کہ 100 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. تو یہ ہے قرآن کا تیسرا حق, اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو اسٹارٹ میں ترجمہ, ایسی دینی بہاف ہے جہاں قرآن بیان ہو رہا ہو, اور بہتر کام, پائیدار کام, عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش, تاکہ قرآن کو رحمان کے الفاظ میں ہی سمجھ سکیں. ترجمہ انسان کا کلام ہے, اس میں خطا کا امکان ہو سکتا ہے. اتنی عربی اگر آ جائے اللہ کرے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں سن رہے ہوں تو ترجمے کی رکاوٹ ہٹ جائے, تب قرآن کی تاثیر اور محسوس کر سکیں گے انشاءاللہ. شیکسپیئر کے کلام کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں تو کیا ہوگا؟ جس کو ہم اپنی بازاری زبان میں کہیں گے بیڑا غرق ہی ہوگا اس کا. غالب کے کلام کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں تو کیا ہوگا؟ وہی جو میں نے لفظ استعمال کیا ابھی آپ کے سامنے. بہرحال تو تاثیر بدل جاتی ہے. اگلا جو میں نہیں کہہ رہا, اگر آپ کے ذہن دار تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ تاثیر بدل جاتی ہے, وہ امپیکٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو وہ بیریئر جو ہے ترجمے کا وہ ہٹانا بہت ضروری ہے. ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا, بس اتنا کافی ہے؟ میں نے کہا جس ٹو اسٹارٹ وتھ تو یہ کریں, پھر احادیث کا مطالعہ, قرآن کی تشریح کہاں سے ملے گی؟ رسالت مآب کی احادیث سے. پھر امت کی 1400 برس کی چین ہے, اتنے لوگوں نے اس پر محنت کی ہے, وقت و ضائع نہیں کیا نا انہوں نے کوئی, ان کی محنتوں سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنا, یہ ہے میرے اور آپ کے لیے عام آدمی کے. ہاں ایک آتا ہے مسئلہ فتویٰ دینے کے قابل ہم ہو جائیں, مفصل تفسیر کرنے کے قابل ہو جائیں, اجتہادی بصیرت پیدا ہو جائے, وہ اسپیشلائزڈ کام کرنا ہے تو لگائیے اس کے جو تقاضے پورے کیجیے, اور نہیں تو عام آدمی کے صف میں ضرور رہیے تو ترجمہ شروع کیجیے عربی, اس کی طرف قدم بڑھائیے, احادیث کا مطالعہ اس سے استفادہ کیجیے, اہل علم کی صحبت میں جانے کی کوشش کیجیے, اور جو امت کے 1400 برس کا کام ہے اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کیجیے. یہ سمپل اور آسان پہلو ہے اور آسان طریقہ ہے. ایک نسبتاً گہرا اور مشکل پہلو ہے جس میں فتویٰ دینے کی اہلیت کا پیدا ہو جانا, مفصل تفسیر لکھنے کا اہل ہو جانا, اجتہادی بصیرت کا پیدا ہو جانا, وہ ایک اسپیشلائز جاب ہے. اسپیشلائز جاب کے پھر تقاضے بھی اسپیشلائز ہوا کرتے ہیں, کوئی اس طرف جانا چاہے تو وہ میدان بھی کھلے. ٹھیک, اصطلاح کے اندر اس کو تذکر اور تدبر کہتے ہیں. قرآن کی سلام سورہ صاد آیت نمبر 29 میں اس کا ذکر آیا. تذکر آسان, قرآن کی سرفس سے جو رہنمائی ہے اس کو حاصل کر کے انسان ہدایت حاصل کر لے. تدبر نسبتاً مشکل, ڈیپ پونڈرنگ اوور دا ہولی قرآن, قرآن میں گہرا غور و فکر کرنا, یہ وہ کام ہے کہ قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں, قیامت تک یہ کام ہوتا رہے گا کہ قرآن کی بیوٹی کے نئے نئے پہلو ہمیشہ سامنے آتے چلے جائیں گے. تو آسان والے پہلو کو ٹرمنالوجی میں تذکر کہا جاتا ہے, اور نسبتاً مشکل والے پہلو کو ٹرمنالوجی میں تدبر کہا جاتا ہے. تین حق ہو گئے جی, پہلا کون سا تھا؟ قرآن پر ایمان لایا جائے. دوسرا کون سا تھا؟ قرآن کی تلاوت کی جائے. تیسرا کون سا تھا؟ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. بیٹا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے جی؟ حذیفہ عبد الرحمن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حالانکہ میری لسٹنگ میں ذرا تھوڑی سی پرابلم ہے, لیکن ماشاء اللہ ان کا نام سمجھ میں آ گیا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال. جب میں 5 سال کا تھا آپ کی جیسا ہی تھا بالکل. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جناب اب آئیے چوتھے حق کی طرف چلتے ہیں. چوتھا حق قرآن پر عمل کرنا. یہ ہدایت کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ ان پر عمل کیا جائے. یہ ملٹی میڈیا فکس ہے, یہ لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے جناب, یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایک نیا بندہ سمجھے ایلین آ گیا, اس کو انگریزی آتی ہے, اس کو یہ مشین یہ اکوپمنٹس کو آپریٹ کرنا نہیں آتا. آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا ایک مینول کہ بھائی یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے, اس کو دیکھو, اس کو پڑھو, اس کے مطابق لیپ ٹاپ کو اس فلاں فلاں چیز کو آپریٹ کرنا. وہ کہتا ہے بھائی سائڈ میں رکھو, اور کود پڑتا ہے. کیا نتیجہ نکلے گا؟ چیز خراب ہو جائے گی. تو اللہ نے بندے کو بھیجا اور اللہ نے مینول بھی دے دیا. بندہ کیا کہتا ہے؟ اس کو رکھو سائڈ میں, جو میں چاہوں گا ہوگا, جیسے چاہو جیو. یہ نعرہ ہے نا آج کل. تو کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ جو اکوپمنٹ کا حال ہو رہا تھا وہ انسان کا حال ہو رہا ہے. بیسکلی تو یہ اللہ نے گائیڈنس کہہ کے دی تاکہ اس پر عمل کیا جائے. ایک بندہ بیمار ہو گیا, بخار ہو گیا اس کو. جی کون سی ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں اس میں؟ اور آسان سے بتا دیں مجھے, کیلپول. اب اس کے کیلپول کی ٹیبلٹ ہے, پتا بھی ہے جی کیلپول کی ٹیبلٹ بخار کے لیے استعمال ہوتی. وہ کہہ رہے کیلپول 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 کیلپول, 100 دفعہ کہہ دیا اس نے, کھا نہیں رہا. کو فائدہ ہوگی. اگلا بیمار ہو گیا, آپ نے کہا جی کیلپول استعمال کر, کیلپول استعمال کر نہیں, یہ لے کھانی ختم. کیا ہوگا جی؟ ان شاء اللہ اس کو شفا ہو جائے گی. تو اس میں ہمارا مسئلہ کیا جی؟ دنیا کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے جی؟ قرآن. دنیا میں سب سے زیادہ پبلش کون سی کتاب ہوتی ہے؟ قرآن. دنیا میں سب سے زیادہ نسخے کس کتاب کے ہیں؟ قرآن کے. دنیا میں سب سے زیادہ کتاب پڑھی کون سی جاتی ہے؟ قرآن. غیر مسلم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور دنیا کی مظلوم ترین کتاب بھی قرآن. کہ اس کے ماننے والے, اس کے پڑھنے والے اول تو پوچھنے کے لیے تیار نہیں کہ اسے لکھا گیا ہے, اور بحث سارے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور کچھ پتہ چل بھی گیا تو عمل کرنے کے لیے تیار بالکل نہیں ہے. تو کیا ہمارا ایمان ہے؟ کیونکہ جس چیز کا یقین دل میں ہوگا عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا. اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے جی یہ دنیا کی بہترین کتاب ہے, تو اس کا عمل کیا شو کرے گا؟ اس کو پڑھے گا, سمجھے گا, عمل کرے گا. اور ایسا نہیں کرے تو اس کو اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ منافق. کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے, دعوی بات کر رہا اور عمل کچھ اور کر رہا ہے. میری آواز میں شدت اگر پیدا ہوئی تو معاف کر دیجیے نا اس کو. تو یہ چوتھا حق آرہ قرآن کا جی, اس پر عمل کرو. نہ ہو تو شدید ترین الفاظ قرآن نے استعمال کیے. مثلاً سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے انڈیڈ دے آر کافرز، یہی کافر. ترجمہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں. سورہ مائدہ آیت 44 یہ ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 45 یہی ظالم ہے اور ظلم کر قرآن میں شرک کے لیے آتا ہے مشرک، اور سورہ مائدہ آیت 47 فاولئک هم الفاسقون، یہی فاسق ہے اللہ کی حدود کو توڑنے والے نافرمان. کون؟ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. کبھی ذہن میں آ سکتا ہے یہ تو یہودیوں کے لیے آیت ہوگی نا، یہ تو ان کے لیے ہوگی، ہمارے لیے تھوڑی ہوگی. تو حذیفہ نام ہے نا بیٹا آپ کا، ایک صحابی تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا بھی نام تھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. حذیفہ سے کسی نے پوچھا، اے حذیفہ یہ تو یہود کا ذکر ہے نا، یہ تو یہود کے لیے ہے نا کہ جو اللہ کا کلام نازل ہو گیا اس پر عمل نہ کرے وہ کافر ہیں. تو مطلب حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میٹھا میٹھا تمہارے لیے اور کڑوا کڑوا ان کے لیے، پتہ نہیں. تو بھائی ہمارے لیے کیا آج تورات ویلڈ ہے؟ نہیں، ہم تو سمجھتے محفوظ نہیں. کیا آج انجیل ویلڈ ہے؟ نہیں، ہم تو سمجھتے محفوظ نہیں. آج کون سی کتاب ویلڈ ہے؟ قرآن، یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب بھی اس کے نازل ہو جانے کے بعد جو لوگ اس کے فیصلوں پر عمل نہیں کر رہے، جو لوگ اس کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے، وہ کیا کر رہے؟ کفر کر رہے ہیں. اگر آپ کی بات ذرا شدت والی لگ رہی ہو تو میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاوید ترمذی کی حدیث میں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. کلیئر ہو گئی بات؟ مانتا ہے کہ نماز پڑھ رہے پڑھ نہیں رہا تو کیا کر رہا ہے؟ عملاً کیا کر رہا ہے؟ وہ کفر کر رہا ہے. کفر مینس ٹو ڈینائی. اذان کے بعد کہ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا. ہی از ڈینائنگ دی ٹروتھ. نہیں جا رہا نماز کے لیے، حیا علی الصلاہ، اور نماز کی طرف. ہی سیز نو آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. تو ایکچولی ہی از ڈینائنگ دی ٹروتھ. تو اگر اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں ہو رہا، اس پر عمل نہیں ہو رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ کفر آ رہا ہے. ایک اور آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، یہ ہے تو مشرف کے لیے ہوں گی، بابا تو اس کے بعد ہے نا جی. یاد رکھیے کہ مشرف بہت اونچی چیز ہے، 15 کروڑ کے اوپر اس کو یا 16 کروڑ کے اوپر اس کو اختیار حاصل ہے. اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر کس کو اختیار حاصل ہے؟ مجھے اور آپ کو. کسی درجے میں اپنی فیملی پر کس کو اختیار حاصل ہے؟ شوہر یا والد کی پوزیشن میں جو بھی، صحیح. اب اگر ہم وہاں نفاذ نہیں کر رہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بولے نا، کفر کر رہے ہیں. In practice, I don't want to say anybody a kafir. In practice, what we are doing? تو اب تھوڑا سا ڈیفرنسیشن کر دیجئے. ایک ہے میری اور آپ کی انڈیویجل لائف. قرآن کہتے ہیں نماز ادا کرو تو رکاوٹ ہے، قرآن کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو رکاوٹ ہے، قرآن کہتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، کوئی مجبور کر رہے ہیں کہ یتیم کے ساتھ برا سلوک کرے، قرآن کہتے ہیں رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرآن کہتے ہیں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرآن کہتے ہیں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرآن کہتے ہیں کہ نعتوں میں کمی نہ کرو. کسی نے مجبور کیا ہے کسی کو کہ نعتوں میں کمی کرے؟ تو جو ان احکامات عمل نہیں کر رہا وہ اپنی فری ول سے نہیں کر رہا، ہی ول بی ہیلڈ ریسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل آن دی ڈے آف ججمنٹ، وہ پکڑا جائے گا در اللہ کے. تو اپنی ذاتی زندگی میں تو فوراً عمل کر لینا چاہیے، کوتاہی ہو رہی معافی مانگ لیجیے. مسئلہ کہاں آئے گا؟ کلیکٹو لائف کا. میں نے ڈی ایل ایس اکاؤنٹ نہیں کھولا لیکن سود کا نظام پر چل رہا ہے، یہ سارے اکوپمنٹ الیکٹریسٹی پر چل رہے ہیں، اس سے سود لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے؟ سارے ڈیمس نے سود پہ بنائی مشینری لے کر، ایم آر آئی کراؤں. تو جہاں تک انڈیویجل لائف ہے وہاں تو بات بن گئی، کلیکٹو لائف میں کیا ہے گڑبڑ؟ نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں. دین واٹ ٹو ڈو؟ دین ٹو چینج دا سسٹم از آور ریسپانسبلٹی. یو ٹو پٹ ایفرٹس ٹو چینج دا سسٹم از آور ریسپانسبلٹی. ذہن میں رکھیے گا اس چیز کو. جہاں تک ہماری انڈیویجل لائف ہے کر لیں گے، لیکن ان کا نظام تو گڑبڑ ہے نا. اور قرآن یہ کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 208 میں، ادخل فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. اور قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں، اگر تم کچھ باتوں کو مانو گے کچھ کو نہیں مانو گے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کے. آئی ڈیک اٹ اور لیو اٹ. تو کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا، فرمایا اس پر دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب دیا جائے، اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. تو جہاں کر سکتے عمل وہاں تو فوراً کریں بھائی، اور جہاں ہمارے ہاتھ میں نظام نہیں وہاں کوشش کریں. وہ کوشش کیا ہوگی؟ اویئرنیس کریٹ کریں گے، دیکھو غلط ہو رہا ہے. مثال کے طور پر اگر آج ہمارے سامنے گھر کے اسٹریٹ کے اوپر انکروچمنٹ لا کے کوئی کھڑا ہو جائے اور سڑک بلاک کر دے کیا ہم اکیلے جا کے اسے لڑتے ہیں کبھی؟ نہیں لڑ سکتے. کیا کرتے ہیں؟ دو چار پڑوسیوں کو کہتے ہیں بھائی دیکھو بچوں کا راستہ بلاک ہو جائے گا, بچے کیسے جائیں گے, ہم لوگ کیسے نکلیں گے. ایسے ہی کرتے جی, پہلے ویڈس کلیئر کرتے پھر کیا کرتے. اب جب ایک جماعت آپ نے جمع کر لی چار پانچ دس لوگ, اب آپ کو حوصلہ ہوتا ہے, اب جا کے ذرا اسے اکڑ کے یا ان لوگوں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں. جب تک طاقت نہیں ہوتی, جماعت نہیں ہوتی, لوگ جمع نہیں ہوتے, کیا کرتے ہیں؟ اویئرنیس پھیلاتے رہتے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک کو جنگ کی مکے میں کیا کیا تھا؟ اویئرنیس, دعوت, برین اسٹارمنگ اینڈ سو آن. جماعت بنی, حالات ایسے ہوئے کہ بادل سے ٹکرا سکتے تو بدر بھی شروع, پر بھی احزاب بھی, اور یہ غالب ہو گئے الحمد للہ. تو جب تک طاقت نہ ہو اویئرنیس کریٹ کریں گے, دعوت دیں گے, اور جب طاقت ہاتھ میں آئے گی تو انشاءاللہ بادل کے مقابلے میں کھڑے بھی ہوں گے. اس ملک کے اندر سیل ٹیکس لگتا ہے تو مارکیٹس بند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا؟ پھر حکومت گھٹنے ٹیکتی ہے کہ نہیں؟ تو کیا اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے اس کلام کے نفاذ کے لیے مارکیٹس بند نہیں ہو سکتی؟ سیٹ جان نہیں ہو سکتی کیا اس ملک کے اندر؟ اگر تو اس کتاب پر عمل کرنا مقصود ہے تو بات کرو, تو بات ہی نہیں کرو. تو یہ ہے کہ جہاں ہم کر سکتے ہیں وہاں فراہم کریں, اور جہاں ہمارے اختیار میں نہیں وہاں کوشش کرنا ہماری رسپانسبلٹی. یہ چوتھا ہو گیا قرآن حکیم کا کہ اس پر عمل کرنے اور کرانے کی کوشش کی جائے. پانچواں اور آخری ہاں, اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. رسول پہلے کیوں آتے تھے؟ لوگوں تک اللہ کے میسج کو کنوے کرنے کے لیے. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن آخری کلام, ہمارے ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول. اب کوئی کتاب نہیں آئے گی, کوئی رسول نہیں آئیں گے, تو لوگوں تک اللہ کی کتاب کے میسج کو پہنچانے ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری. ہم بھول اس کام کو. ایک لطیفے کی بات ہے, سوال ہوتا ہے جی کہ یہودی کہاں جائیں گے تو جواب کیا ہوگا؟ جہنم. عیسائی کہاں جائیں گے؟ جہنم. ہندو کہاں جائیں گے اور ہم کہاں جائیں گے؟ یہ بساختہ نکل گئی جب آپ سے زبان سے, ہم بھی جہنم میں جائیں گے. اچھا, ہماری حرکتیں واقعی تھے ایسی ہیں, اللہ نے معاف فرمایا. ورنہ اکثر آپ کی جواب ہوتا ہے کہ جی ہم تو جنت میں جائیں گے, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو بخشے بخشے ہیں. اس پر میرا جواب یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ جو ہندو اور عیسائی اور یہودی جا رہا ہوگا, اگر اس نے رک کر دی, ریکویسٹ اللہ سے کر دی کہ اللہ اس مسلمان کی گردن پکڑ لے, کہ میسج کس کے پاس ہے ذرا آخری؟ اس کے پاس. تو پھر کون پکڑا جائے؟ ہم پکڑے جائیں. آپ کے ذہن میں سوال ہے تو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں یہودی اور عیسائی ہوتے؟ بہت بڑا ٹاسک ہے. لیکن سوچئے ہمارے اپنوں کا حال کیا ہے. مسجد ویرانے قرآن پر مٹی پڑ رہی ہے, ان کو بھی پہنچانا کس کا فرض ہے؟ ہمارا فرض ہے. کہاں آ کے, یعنی یہاں تک کہ یہ احساس سارے مسلمانوں میں پیدا ہو, تو 1.5 ارب مسلمان ہیں 6.5 ارب میں. آن ایوریج ایک مسلمان کو 3 لوگوں پہ کام کرنا. آپ بولیں بہت اچھا اخبار ہے آپ کا, صحیح ہے جو بھی ہے, لیکن لوجیکل سی بات ہے نا. یہ احساس اگر ڈیولپ ہو جائے تو آن ایوریج ایک مسلمان کو 3 لوگوں پہ کام کرنا ہے. دیٹ اٹ. اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بخاری شریف کی حدیث, بلغ عنی ولو آیتن, پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت, ایک بات بھی تمہیں آتی ہے پہنچاؤ اس کو. اس کا ویٹ نہیں کرنا کہ میں پورا قرآن پڑھ لوں, تو پھر میں کہوں گا پوری حدیث بھی پڑھ لیں, پھر میں کہوں گا پوری فقہ بھی پڑھ لیں, پھر میں کہوں گا سارے فتاوی بھی پڑھ لیں, تو اسی میں مر جائیں گے بھائی. نہیں, حاصل کریں, پہنچائیں, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کے حدیث میں, خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھایا. چاہیے کہ آیت آتی ہو کنوے کر دے اس کو. یہ پانچواں حق ہے قرآن حکیم کا کہ اس کی دعوت کو, اس کی تبلیغ دوسروں تک, اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ نشل آج کی گفتگو تھی مسلمانوں کا قرآن مجید کے حقوق. یہ ڈیسائسو ورڈ ہے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنے تو یہ 5 حقوق ہمیں ادا کرنے ہوں گے. نمبر 1, دل سے قرآن پر ایمان. نمبر 2, اس قرآن کی باقاعدہ تلاوت. نمبر 3, اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش. نمبر 4, اس قرآن پر عمل کرنے اور کروانے کی جدوجہد. اور نمبر 5, اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام حقوق کو سمجھنے, یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. 10 منٹ